الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے ہم نے حقیقت ایمان کے ضمن میں گفتگو کا آغاز کیا تھا. پچھلے ہفتے کی گفتگو کا اکثر و بیشتر حصہ کچھ تمہیدی باتوں پر مشتمل تھا. اس موضوع کے اعتبار سے جو پہلا عنوان زیر بحث آیا تھا وہ لفظ ایمان کے لغوی معنی اور اصطلاح کے طور پر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا اصطلاحی مفہوم, یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. ظاہر بات ہے کہ جو تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھی ان کے کسی بھی درجے میں اعادے کا کوئی سوال نہیں. البتہ لغوی بحث اور اصطلاحی مفہوم کے ضمن میں جو کچھ عرض کیا تھا اس کا صرف اجمالی اعادہ, خاص طور پر اس لیے کہ اس میں ایک جزوی تصحیح بھی مقصود ہے اور ایک چیز کا اضافہ بھی پیش نظر ہے, تو وہ اجمالاً میں کر رہا ہوں. پہلی بات جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے پوری طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی وہ یہ کہ ایمان کا مادہ امن ہے. یہ لفظ امن سے بنا ہے. اسی ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ عقیدہ قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں, اور حدیث نبوی کا بھی جو بھی کچھ حصہ میری نظر کے سامنے ہے, حدیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ حدیث میں بالکل نہیں آیا. ہیں ایسے بھی جنہیں حافظ حدیث کہا جاتا ہے, لیکن یہ کہ بہت ہی محال ہے, یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ حدیث کا پورا ذخیرہ کسی انسان کو مستحضر ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ صحائے ستہ جو ہیں, چھ کتابیں جو سب سے اہم ہیں, ان کا ایک انسان جو ہے اس درجے حافظ ہو جائے کہ کوئی حدیث کو جو ان میں وارد ہوئی ہو وہ اس کی نگاہ سے مخفی نہ رہے. لیکن یہ کہ حدیث کا ذخیرہ صرف صحائے ستہ پر مشتمل نہیں ہے بلکہ دوسری بہت سی کتابیں اس میں شامل ہیں. لہذا میں تیقن کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عقیدے کا لفظ جس کی جمع عقائد ہمارے ہاں مستعمل ہے یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا, لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. بلکہ ہماری اصطلاح ہے ایمان. اس کے ضمن میں میں نے ایک مثال تو آپ کو دی تھی کہ تصوف کا لفظ مثلا، کہ یہ بالکل ہی نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، بلکہ اس کی اصل بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، لغوی اصل کے بارے میں بھی اختلافات ہیں. زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ اصل عربی لفظ ہے ہی نہیں. اس لفظ کا اتنا استعمال ہوا کہ قرآن مجید کی اصل اصطلاح احسان وہ نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گئی. اس کے ساتھ ہی ذہن میں جزوی ایک مثال، اور وہی در حقیقت یہاں پر زیادہ منطبق ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ لفظ مذہب جو اس قدر عام ہے ہماری زبانوں پر، گفتگو میں، تحریر میں، تقریر میں، قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. یہ لفظ جو ہے اس معنی میں اسلام کے لیے ایک مس نومر ہے، ایک غلط اصطلاح ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ایک بہت جامع اصطلاح ہے، اس میں پورا نظام زندگی آ جاتا ہے. مذہب ایک جزوی اصطلاح ہے. مغربی تہذیب کیونکہ خاص طور پر بنیادی طور پر عیسائی تصورات اس میں شامل تھے، اگرچہ یہ تہذیب تو مادہ پرستانہ تہذیب ہے، لادینی تہذیب ہے، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ان کی ہڈیوں میں رچے بسے اثرات تھے عیسائی مذہب کے. تو مذہب کا جو تصور ریلیجن کے لفظ کے عنوان سے ان کے ذہنوں میں قائم تھا، اس دور میں وہی منتقل ہو گیا عالم اسلام میں ان کے غلبے کی وجہ سے، کہ ریلیجن کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے مذہب کیا. اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کا جب پرائمری سکول میں داخلہ ہوا ہوگا پہلی جماعت میں، تو اس کے داخلے فارم میں ریلیجن، مذہب، اس کے نیچے اسلام کا لفظ ہمارے سرپرستوں نے، والدین نے لکھا، اور گویا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام ایک ریلیجن ہے. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. اسلام دین ہے، دین کا ایک جز مذہب بھی ہے. اور اصلاً ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا فقہی مسالک کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب اہل حدیث، مذہب اہل ظاہر، یہ مذاہب تھے. دین ایک ہے، دین ایک بہت وسیع اور ہماگیر اصطلاح ہے. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، مذہب اس کا ایک جز ہے. اسی طریقے سے عقیدہ یا اعتقاد کا لفظ اصلا تو غلط نہیں ہے، جیسے کہ مذہب کا لفظ بھی اصلا غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اسلام کی اصل اصطلاح ہے دین، اس کے مقابلے میں وہ بہت ہی محدود ہے. اسی طریقے سے عقیدہ یا عقائد، اب یہ ایک لفظ کی حیثیت سے ہمارے ہاں مستعمل ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اس فن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ باقاعدہ ہمارے علوم کا ایک شعبہ ہے علم العقائد. لیکن یہ کہ جو اصل لفظ ہے ہمارے دین کا وہ عقائد یا اعتقاد یا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، اور اس کا مادہ امن. امن کو ہر شخص جانتا ہے، ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی خوف نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، تشویش نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو، رنج نہ ہو، غم نہ ہو. قرآن مجید جو بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ در حقیقت ان دو چیزوں کی نفی کا نام حالت امن. اب اسی سے امنہ یامنو کے معنی ہے، جب بطور فعل آئے گا ثلاثی مجرد سے، امن میں ہونا. لیکن یہ کہ جب اصطلاحاً یہ لفظ آتا ہے تو باب افعال کا مصدر ہے ایمان، ایمان کے معنی ہے کسی کو امن دینا. اور جب یہ لام یا با کے صلے کے ساتھ آئے گا، میں نے سادہ سی مثال دی تھی، جیسے انگریزی میں ہے ٹو گیو کا مفہوم کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ، اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا، ٹو گیو ان معلوم ہوا کہ کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن یہ کہ عربی زبان میں اتنا زمین و آسمان کا فرق تو نہیں ہوگا، فرق واقع ہوگا معنی میں، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق برقرار رہے گا. تو ایمان کے معنی امن دینا، اور ایمان کے بعد لام یا با آ جائے تو تصدیق کرنا، کسی کے دعوے کو مان لینا یا کسی کی لائی ہوئی خبر کو سچ جاننا. یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا اس میں امن دینے کا مفہوم موجود ہے. کوئی شخص کو دعویٰ کرتا ہے آپ نے مان لیا تو امن ہے، آپ نے اس کو بھی امن دیا، خود بھی امن میں ہے. آپ نے تردید کی، نفی کی، تم جھوٹے ہو، تو اب یہاں پر تصادم شروع ہو جائے گا، اس کے مختلف مراحل ہوں گے. اسی طریقے سے کوئی شخص کوئی خبر آپ کو سنا رہا ہے, کوئی خبر لے کر آیا ہے, آپ نے مان لی تو کوئی فساد نہیں, کوئی امن نہیں, کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی رد و قدا نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, یہ خبر غلط ہے, تو اب کسی نہ کسی درجے میں ایک تصادم اور فساد کا آغاز ہو گیا. تو تصدیق کے مفہوم میں لازماً امن دینا شامل ہے. اس سے اس میں فاعل بنا ہے مومنن, اور اس کے معنی ہوئے امن دینے والا. المومن اللہ کا نام ہے, امن دینے والا. اب یہ جب لام اور بے کے ساتھ آئے گا تو تصدیق, اور اصطلاحاً یہ لفظ جب آتا ہے تو اس کے کیا معنی ہے, تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام کے دعوی نبوت کو تسلیم کر لینا اور ان کی شہادت کی بنیاد پر غیب کی حقیقتوں کو مان لینا, یہ ایمان ہے. وہ غیب کی حقیقتیں کہ جن تک ہماری رسائی نہیں ہے, جن تک ہماری پہنچ نہیں ہے. اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصطلاحاً تو جب آپ غور کریں گے کہ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہر چیز شامل ہو جائے گی, ما بعد طبیعتی امور بھی آ جائیں گے اور عوامر و نواہی بھی آ جائیں گے, سابقہ انبیاء و رسل کی خبریں بھی آ جائیں گی. ہر چیز جس کی خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ایمان کا جز ہے. لیکن اصطلاحاً اس نفس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام پر نہیں ہوتا, بلکہ جو مابعد الطبیعیاتی امور ہیں جن کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں, ان امور کی تصدیق کرنا نبی کی گواہی کی بنیاد پر, اس کا نام ہے ایمان. یہاں تک ہم پچھلی مرتبہ پہنچ گئے تھے. اب آج کا ہمارا اصل موضوع ہے ایمان کا حقیقی جو موضوع ہے وہ کیا ہے. چنانچہ جو عنوان جو دو ورقہ تقسیم ہوا تھا, اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج کا ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان کا موضوع ما بعد طبیعیاتی مسائل. یہ ہے بات جسے آج ہمیں سمجھنا ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات, ہر شخص تھوڑی دیر کے لیے ذرا عالم تصور میں جائے اور یہ سوچے کہ چاہے آج تک اس نے نہ سوچا ہو, لیکن یہ کہ کچھ مسائل فی الواقع ایسے ہیں کہ جن پر ہر انسان کو سوچنا چاہیے. جو انسان بھی شعوری طور پر بالغ ہو جائے, ایک بلوغ جسمانی ہے, ایک بلوغ ہے انسان کے شعور کا, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید نے, اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کی پختگی کی عمر قرآن مجید معین کرتا ہے 40 برس, حالانکہ جسمانی اعتبار سے وہ ڈھلوان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ جسمانی اعتبار سے ڈھلوان کا دور شروع ہوا, شعور کے اعتبار سے پختگی کا آغاز ہوا. انسان کا جہاں تک جسمانی پختگی کا تعلق ہے, پرائم آف یوتھ جسے آپ کہیں گے, وہ تو شروع ہو جائے گا 18-20 برس سے, اور یہ جو 20s کہلاتے ہیں اور پھر کچھ 30s بھی اس میں شامل کر لیجئے آپ, یہ ہے اس کا پرائم آف یوتھ, اس کی زندگی جسمانی اعتبار سے. جبکہ اس کے جسم میں قوت ہے, توانائی ہے, حرارت ہے, حوصلے ہیں, امنگیں ہیں, ولولے ہیں, اس اعتبار سے تو وہ عمر ہے. لیکن شعور کی پختگی کو عمر, حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃً, یہ قرآن مجید کی طرف سے گویا کہ تعین ہو گئی کہ جب ایک انسان اپنی پختگی کو پہنچتا اور 40 برس کا ہو جاتا ہے. تو میں نے واضح کیا کہ ایک ہے جسمانی بلوغ یا بلوغت, اور ایک ہے شعور کا بلوغ یا بلوغت. جو انسان بھی شعوری طور پر بالغ ہو جائے, اس کے سامنے چند سوالات آنے چاہیے. کیوں نہیں آتے یہ میں بعد میں عرض کروں گا, اکثر لوگوں کے سامنے نہیں آتے, کچھ لوگوں کے سامنے ہمیشہ آئے ہیں. لیکن یہ کہ آج میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ ہر شخص ذرا تصور کرے کہ یہ سوالات واقعتاً ہیں جن پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ان کا کوئی جواب معین کیے بغیر زندگی کا سفر ناممکن ہے, اس میں انسان کیا رویہ اختیار کرے اس کا فیصلہ ناممکن ہے. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ کائنات اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے یا ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہے یا یہ ہمیشہ جاری رہے گی، آیا یہ کسی کی تخلیق کردہ ہے یا یہ خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، یا یہ کہ کوئی خالق ہے؟ پھر یہ کہ اگر کوئی اس کا خالق ہے تو اس کی ذات و صفات کے بارے میں بڑے بڑے سوالیہ نشان سامنے آ جائیں گے. سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ میرا اس سے کوئی ربط و تعلق ہے نہیں ہے. یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے ہر انسان کے سامنے. دوسرا سوال خود اپنے بارے میں، میں ہوں کون، کہاں سے آ گیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک پیدائش ہوتی ہے، جس طریقے سے کہ سب انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری بھی اس دنیا میں پیدائش ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا یا میں بالکل عدم سے وجود میں آ گیا اچانک. پھر یہ کہ میری زندگی کا خاتمہ کیا، موت جو ہے یہ تو سب کو نظر آتا ہے، ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے عزیزوں کی میتوں کو لے کر جاتے ہیں، قبروں میں اتارتے ہیں، یہ اینڈ جو ہے زندگی کا یہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن از اٹ دی اینڈ، کیا یہ بس آخری خاتمہ ہے، اس کے بعد کوئی تسلسل ہمارے وجود کا نہیں ہے، کوئی اور زندگی کی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ بالکل فنا کے گھاٹ اتر جانے والی بات ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں قتل عام ہو یا فوج کہیں کسی جنگ میں بہت سے لوگ قتل ہو جائیں، اتنے لوگ فنا کے گھاٹ پر اتر گئے، تو کیا واقعتاً وہ فنا ہے یا یہ کہ موت کے اس پار بھی زندگی کا کوئی تسلسل ہے، کوئی ہے اس کا، اس کی کوئی کیفیت، پھر اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ مجھے جاننا چاہیے تاکہ میں اپنا کوئی پروگرام بناؤں، زندگی کے بارے میں کوئی رائے اگر طے کروں، اپنے رویے اور طرز عمل کے بارے میں کچھ فیصلے کروں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. سادہ سی مثال ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جس سے صرف کراچی تک سفر کرنا ہے، اس کی تیاری کا عالم کچھ اور ہوگا، ایک شخص وہ ہے جسے لندن جانا ہے، اس کی تیاری کسی اور درجے کی ہوگی،
ایک شخص چند روز کے سفر پر جا رہا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوگا،
ایک شخص بڑے طویل سفر کے لیے نکل رہا ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ کسی اور انداز کی ہوگی. تو اب اگر تو زندگی صرف یہی زندگی ہے، صرف یہ موت تک کی زندگی، تو پھر تو میرا نقطہ نظر اور ہوگا، میری سوچ اور ہوگی، میرا انداز اور ہوگا، میری فکر کسی اور قسم کی ہوگی. لیکن اگر اس کے ماورا، اس کے پرے بھی میری زندگی ہے، میرا کوئی تسلسل ہے، میرا کوئی وجود ہے، میرے کوئی بقا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ رویہ بدل جائے. اسی طریقے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ میرے علم کے ذرائع کون کون سے ہیں. یہ تو مجھے محسوس ہوتا، ہر انسان جانتا ہے کہ کچھ حواس ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، میری آنکھ ہے میں دیکھتا ہوں کچھ معلومات حاصل ہوئی، میرے کان ہے میں سنتا ہوں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور بھی ہے کچھ چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، یہ مختلف میرے حواس ہیں، ان سے مجھے معلومات حاصل ہوتی ہیں. یہ بات بھی ہر شخص ذرا سے جس کو آپ کہتے ہیں بادنا تعمل، یہ بات بھی جان لیتا ہے کہ حواس کے علاوہ بھی کوئی شے میرے اندر ہے، آپ اسے عقل کہیں گے، ایک فیکلٹی آف ریزننگ، استدلال کی صلاحیت، کہ آپ نے اگرچہ دھواں دیکھا تھا لیکن آپ کی عقل نے آپ کو بتایا آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ دیکھا تو دھواں ہے، آگ تو نہیں دیکھی، لیکن ہے کوئی کمپیوٹر جو میرے دماغ میں نصب ہے جس میں بہت سی معلومات پہلے سے فیڈ کی گئی ہیں. دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، یہ ایک اصول کی حیثیت سے میرے ہاں میرے ذہن میں کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ میری آنکھ نے دھواں دیکھا لیکن اندر سے میری عقل نے فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگی. تو یہ جو فیکلٹی آف ریزننگ ہے، استدلال، استنتاج، اس کے لیے مختلف الفاظ جمع کرتے چلے جائیے آپ، یہ ساری کی ساری یہ بھی انسان مانتا ہے. لیکن کیا بس یہی ہے ذرائع علم، یا اس سے آگے بھی کوئی ذریعہ علم ہے، اس کے ماورا بھی کوئی حقیقت کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، آیا یہ کوئی حقیقی اقدار ہے یا صرف ہماری نظر کا ایک فریم ہے؟ جو انگریزی کا ایک محاورہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گیا ہے اور بہت ہی غلط ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کس قدر یعنی ہلاکت خیزی ہے ان چند الفاظ کے اندر، کہ گویا کہ نہ کوئی اچھائی ہے نہ برائی ہے، صرف آپ کے سوچنے سے آپ نے کسی چیز کو اچھا سمجھا ہو اچھی ہو گئی، برا سمجھا بری ہو گئی. گویا کہ بھلائی اور برائی، خیر اور شر، نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک رائے ہے. سوال تو یہ کہ آیا ایسا ہی ہے یا کوئی اقدار ہے مستقل نیکی کی، بدی کی، خیر کی، شر کی، بھلائی کی، برائی کی؟ پھر یہ کہ یہ اگر ہے تو یہ مستقل ہے یا بدلتی ہے؟ کیا ان میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے؟ حالات بدلے تو یہ اقدار بدل گئی، یا یہ کہ یہ اقدار مستقل ہے؟ یہ ایک اور سوال ہے. یہ میں نے چند سوال گنوائے ہیں کہ زندگی میں کوئی رویہ، کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی روش، کوئی طرز عمل اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان سوالات کے کوئی نہ کوئی جوابات انسان کے ذہن میں نہ ہو. کوئی نہ کوئی ہے، شعوری ہو یا غیر شعوری. میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ ایمان کی بھی یہ دو قسمیں ہیں، ایمان یا تقلیدی اور غیر شعوری ہوتا ہے یا اکتسابی اور شعوری ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج سمجھیے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کر، سوچ وچار کر کے، غور و فکر کے مراحل طے کر کے شعوری طور پر اس فلسفے کو اختیار کیا ہو، اور چاہے وہ غیر شعوری طور پر کسی ایک ماحول میں اس نے آنکھ کھولی جس میں وہ پیدا ہو گیا، بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ کسی جگہ وہ پیدا ہو گیا، اس معاشرے میں ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی جواب تھا، لوگوں کی اکثریت اسے قبول کیے ہوئے تھی، اس نے غیر شعوری طور پر اسی کو قبول کر لیا، جو لوگ مانتے ہیں اس کو اس نے اختیار کر لیا، اور اسی کے مطابق اس نے زندگی کا ایک طرز عمل اختیار کر لیا. اسی کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں بھیڑ چال، کہ جس طریقے سے بھیڑوں کے گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھیڑ ایک طرف کو چلی تو بس پھر وہ پورا کا پورا گلہ جو ہے وہ ادھر اسی راستے کی طرف ہو لیتا ہے. یہ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو اس بھیڑ چال کے تحت زندگی بسر کر دیتے ہیں. یہی در حقیقت بات سابق آتی ہے، غیر شعوری اور جو صرف نسلی طور پر مسلمان ہیں وہ بھی صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گئے، اس معاشرے کے اندر ان کے باپ دادا، ان کے والدین، ان کے اجزاء اقارب رشتہ دار، یا پھر یہ کہ ان کی قوم، ان کا قبیلہ، یا یہ کہ پورا ملک کچھ باتوں کو مانتا چلا آ رہا ہے، انہوں نے بھی ماننا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ اس سے اچھی طرح جان لیجئے کہ انسانوں میں اگرچہ ایک بڑی مائنیوٹ مائنورٹی، بہت ہی قدرے قلیل والی اقلیت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، کہ جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کو صرف اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ لوگ اسے مانتے ہیں، بلکہ وہ تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، میں کیسے مان لوں، دلیل ہو تو مانوں گا، میری عقل تسلیم کرے گی تو تسلیم کروں گا، محض یہ دلیل کہ سب مانتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یہ لوگ ہمیشہ رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، ہر ملک میں رہے ہیں، ہر خطہ ارضی میں رہے ہیں، کہ جنہوں نے جو بھی اس دور میں، اس ماحول میں، اس ملک میں، اس معاشرے میں جو فلسفہ، جو رائے، اسے آپ ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں، جو ماں باد الطبیعاتی نقطۂ نظر، جو کائناتی تصورات، جو کائنات اور انسان اور حیات انسانی اور خیر و شر کے بارے میں جو اقدار اس معاشرے میں تھیں، ان کو محض اس بنیاد پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ لوگ اسے مان رہے ہیں لہذا میں بھی مان لوں، بلکہ وہ تنقید کرتے ہیں، غور و فکر سے کام لیتے ہیں. دے وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ فار دیم سیلز، حقیقت پر خود پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بات ان کی سمجھ میں آئے پھر اسے قبول کرتے ہیں. اگر وہ اپنے معاشرے کی بات کو غلط سمجھتے ہیں تو معاشرے سے ٹکرا جاتے ہیں، تصادم مول لیتے ہیں، پھر ان میں باہمت لوگ، اولوالعزم لوگ جو ڈٹے رہتے ہیں اپنی بات کو اور اپنی بات اگر ان کی بات معقول ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرنے لگتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سابق کے عقائد یا نظریات یا تصورات یا اقدار کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا, بلکہ ایسے ہی کسی شخص کے دیے ہوئے نئے تصورات, نئے نظریات, نئے اقدار, نئے فلسفے کو, نئے ورلڈ ویو کو اس ملک کے رہنے والوں کی عظیم اکثریت قبول کر لیتی. یہ ہے اصل معاملہ. اب میں یہاں قرآن مجید کی اصطلاح میں عرض کر دوں, قرآن مجید اس قدر قلیل اقلیت کو کہتا ہے اول الالباب, ان کے لیے دوسری اصطلاح استعمال کرتا ہے قوم یاقلون, وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں. وہ جو عقل سے کام لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ عقل تو جاننا چاہتی ہے, دلیل چاہتی ہے, وہ کسی بات کو تقلیداً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اولول الباب, لب کی جمع ہے الباب, لب کے معنی ہے عربی زبان میں کسی شے کا اصل جوہر, اسی لیے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں لب لباب. پوری بحث کا لب لباب یہ ہے, خلاصہ یہ ہے, جوہر یہ ہے, نچوڑ یہ ہے, پوری بحث کا حاصل یہ ہے. تو لب انسان کی کون سی ہے؟ انسان حیوان عاقل ہے, مختلف اعتبارات سے انسان کو حیوانات سے ممیز کیا گیا ہے, حیوان ناطق, حیوان عاقل, مختلف اصطلاحات ہیں. تو حیوان عاقل تو اس کا لب جو ہے وہ اس کی عقل ہے, اس کا خلاصہ. اولو الالباب وہ ہیں جو ہوش مند لوگ ہو, باشعور لوگ ہو, عقل سے کام لینے والے. اب دیکھیے قرآن مجید کس طرح اپنی اصطلاحات کو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت, کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے, تفسیر کرتا ہے, کس طرح اپنی اصطلاحات کو خود بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بڑی طویل ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار فالفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, ہواؤں کے چلنے میں, بارش کے برسنے میں, یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں, دریاؤں میں, وہ سامان لے کر جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, یہ مختلف چیزیں, اور یہ جو بادل چل رہے ہیں, تصریف الریاح ہے, ان سب سے اور بارش کے برسنے میں, لآیات, اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لقومی یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. اب اس آیت میں جو اتنے فینومینا آف دی نیچر, جو یعنی طبعی جو ہمارے سامنے جو کائناتی شواہد ہیں, یہ جو ان کا اتنا لمبا جو ایک دیا ہے, فہرست دی ہے, سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت میں اس کا خلاصہ دے دیا, ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اب یہاں لمبی فہرست نہیں دی, فہرست تو آ چکی ہے, حوالہ دے دیا, آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, ہوش مند اولو الالباب لوگوں کے لیے رہنمائی ہے, نشانیاں ہیں. یہ دو الفاظ جو ہیں یہ گویا کہ ہم وزن ہو گئے, قوم یعقلون, وہ لوگ جو عقل سے کام لیں, اور اولو الالباب ہوش مند لوگ. یہ لوگ جو ہوتے ہیں, یہ ظاہر بات ہے کہ زندگی میں کوئی رویہ اختیار کرنے کے لیے ان سوالوں کا کوئی جواب چاہتے ہیں, اور ان سوالوں کا جواب بھی جو بھی معاشرے کے اندر لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہو اسے تقلیداً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ اس پر تنقید کی نگاہ ڈال کر پھر یہ کہ جو اپنے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے خود جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہی جوابوں پر مطمئن ہو جائیں, تو وہ گویا کہ شعوری طور پر خود ان باتوں کو مان رہے ہوں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقلیدی اور غیر شعوری ایمان بھی شعوری ایمان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. ایک شخص پیدائشی مسلمان تھا, ان ایمانی حقائق کو وہ پہلے سے اس لیے مان رہا تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا, لیکن ایک وقت آیا شعور کی سطح کو وہ پہنچا ہے, بلوغت کو پہنچا ہے, اب وہ خود غور و فکر کر رہا ہے, قرآن میں غوطہ زنی کر رہا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اور اسے خود اب اکتساباً وہ شعور حاصل ہوتا ہے اور وہ یقین کے ساتھ اپنے قلب و شعور کی گواہی کے ساتھ مانتا ہے، تو گویا کہ اب اس کا ایمان تقلیدی اور غیر شعوری نہیں رہا بلکہ اب شعوری اور اقتصادی بن گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بھی ہوش مند لوگ ہو کہ جو کریٹیکل پورا معائنہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد، تنقیدی نگاہ اور جائزہ لینے کے بعد، پھر انہیں چیزوں کو مان لیں کہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہر دور میں رہے ہیں کہ جنہوں نے پھر بغاوت کی ہے. یہ مسائل جو میں نے گنوائے ہیں، اب بات جان لیجئے، ان مسائل پر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی دانا انسان گزرا ہے، اس نے غور و فکر کیا ہے. چنانچہ مشرق و مغرب کو آپ کھنگالتے چلے جائیے، ہر ملک میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے، جو ان مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے. یہ مسائل وہ ہیں جو فلسفہ اور مذہب کے درمیان مشترک ہیں. یہی وہ مسائل ہے بنیادی طور پر کہ جن پر ایک فلسفی غور کرتا ہے. چنانچہ جن حضرات کو فلسفے سے دلچسپی ہے انہیں معلوم ہے ما بعد الطبیعیات، میٹا فزکس جو فلسفے کی مشکل ترین شاخ ہے، وہ انہی مسائل سے تو بحث کرتی ہے. حقیقت وجود، کائنات کی حقیقت یہ کیا ہے، ماہیت وجود کیا ہے، واٹس دی نیچر آف ایگزسٹنس، اس کی حقیقت کیا ہے. پھر اسی طریقے سے فلسفے کی ایک اہم شاخ ہے ایپیستیمولوجی، علم. علم کسے کہتے ہیں، علم کی حقیقت کیا ہے، علم ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ ساری جو ہے بحث ہوتی ہے ایپیستیمولوجی. اسی طریقے سے فلسفے کی ایک اہم شاخ ہے ایتھکس، اخلاق، خیر اور شر کوئی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو مستقل ہے یا یہ کہ غیر، یہ متبدل ہے، بدلتے رہتے ہیں یا غیر متبدل ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ آدمی اگر مان بھی لے کہ ایک شے خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، تو اس نیکی پر اسے کاربن کرنے والی چیز کون سی ہوگی، بظاہر اس نیکی میں اسے نقصان نظر آ رہا ہے. اور ایک شخص جانتا ہے کہ ایک چیز غلط ہے، شر ہے، برائی ہے، بدی ہے، لیکن اسے اس میں نفع نظر آ رہا ہے، فوری طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، لذت کام و دہن ہے، وہ کیوں اس لذت کو چھوڑے؟ کوئی موٹیویٹنگ فورس چاہیے، کوئی جذبہ محرکہ چاہیے کہ ایک انسان نیکی پر کاربند رہے چاہے اس میں نقصان ہو، اور بدی سے مجتنب رہے چاہے فوری طور پر اسے نفع حاصل ہو رہا ہو اور دنیاوی اعتبار سے منفعت بخش مقصودہ ہو. یہ ہے کہ جو ایتھکس کے مسائل ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے. تو یہ تمام مسائل در حقیقت، اسی طرح سائیکالوجی ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، محرکات عمل کیا ہے، اس کے عواطف و میلانات، اس کے جذبات، محرکات عمل یہ کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، حقیقت انسان، یہ گویا کہ سائیکالوجی کا یہ موضوع ہے. تو یہ تمام شاخیں کسی زمانے میں، ان سب کے مجموعے کا نام جو ہے وہ فلسفہ تھا، اگرچہ اب جو ہے وہ بہت سی شاخیں علیحدہ ہو گئی، سائیکالوجی ایک مستقل شعبہ ہو گیا. سائیکالوجی کے اندر بھی اب آپ کیا معلوم ہے کہ دو شعبے ہو گئے، ایک جو ہے وہ نظریاتی یا نظری علم النفسیات ہے، اور ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے، ایم اے علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں. تو یہ تو شعبے علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن من حیث المجموع یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ سوالات ہیں کہ جو فلسفے اور مذہب کے مابین مشترک ہیں. البتہ ان کے جوابات جو ہیں وہ دو مختلف طریقوں سے دنیا میں پیش کیے گئے. اب یہ ہے بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور بات پر بھی نگاہ ڈال لیجئے. چند شواہد میں لے آنا چاہتا ہوں اپنے اس دعوے کی ثبوت کے لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دنیا میں ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں مشرق سے. گوتم بدھ کا تصور کیجئے. گوتم بدھ، آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جتنی آسائشیں، لذتیں، جتنی چیزیں جن کی انسان میں تمنا ہو سکتی ہے وہ سب اسے حاصل تھی. ولی عہد تھا، راجکمار تھا، شہزادہ تھا، محل میں پلا بڑھا، ناز و نعم کے اندر پرورش پائی ہوئی. پھر ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، جسے کہیں گے 30 برس کی عمر ہے، اس میں کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہو گئے. ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے، اور سوال کس حوالے سے پیدا ہوا، اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا بڑی تکلیف میں ہے، کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا رہا ہے، گر رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ والدین کھڑے رو رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا، اور ان کا انتہائی محبوب بچہ جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، موت اسے آہستہ آہستہ نگل رہی ہے اور وہ کھڑے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صدمہ ہے، رنج ہے، غم ہے، سفرنگ ہے، یہ کیوں ہے؟ اور اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی سیلویشن، سیلویشن کا لفظ میں بڑی سے آتا ہے، اس سے کوئی نجات پانے کا راستہ ہے؟ اسی کو غالب نے استعمال کیا ہے کہ قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسانی زندگی تو سفرنگ اور پین اور دکھ، رنج اور غم اسی کا مجموعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے بچنے کا کوئی راستہ، یہاں سے اس کی سوچ کا آغاز ہوا۔ اب اس نے جو بھی کچھ اس وقت کے معاشرے میں تھا، اس نے کتنا عرصہ لگایا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں جن کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، اولو الالباب، ہوش مند لوگ، ان کے ذہنوں میں جب یہ سوال آ جاتے ہیں، پھر یہ کہ ان کی زندگی کا اصل مسئلہ روٹی نہیں رہتا، کپڑا اور مکان نہیں رہتا، ان کی زندگی کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے، حقیقت کی تلاش، تلاش حقیقت، یہ ان کا اصل مسئلہ ہو جاتا ہے، جبکہ عام انسانوں کا اصل مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، ہمیشہ سے وہی ہے۔ لیکن یہاں جب یہ سوال پیدا ہو جائے گا لوگوں کے ذہن میں، تو اب ان کے لیے اگر وہ بات ہوتی تو پھر محل میں، محل کو چھوڑ کر جانا، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جانا، پیلوٹی کا بچہ ہے، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر محل کو، اس کو خیر بات کر کے ایک شخص نکل گیا ہے، اور سال ہا سال تک کبھی اس رشی کے پاس، کبھی اس منی کے پاس، کبھی اس گیانی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، ایک وہ در بدر کی خاک چھان رہا ہے، صحراؤں کے اندر اور جنگلوں کے اندر پھر رہا ہے، مجھے جواب ملنا چاہیے، حقیقت ہے کیا، یہ زندگی کیا ہے، اس کے یہ سارے مسائل جو نظر آ رہے ہیں، یہ دکھ کیوں ہے، اس دکھ سے کوئی نجات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو زندگی یہی زندگی ہے سوچی اور اس میں یہ دکھ ہی دکھ ہے، تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، پھر تو آدمی کو خودکشی کر لینی چاہیے، پھر کاہے کے لیے انسان جو ہے وہ زندہ رہے۔ زندگی جو ہے، چلیے کسی کے لیے اگر بہت ناز و نعمت کا سامان ہے وہ زندہ رہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر وہ کیوں زندہ رہے؟ وائی ٹو لیو اینڈ وٹ ٹو لیو فار؟ اس زندہ رہنے کے لیے ایک بڑی انسان کی جہاد زندگانی جسے کہا گیا، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے نہ معلوم کتنی محنت انسان کو کرنی پڑتی، کیوں کرے؟ یہ اب گوتم بدھ کی مثال سامنے رکھیے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس وقت میری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے، اس کے سکوپ سے خارج ہو جائے گی یہ بات کہ اسے کیا جواب ملا، اس لیے کہ ان کی طرف جو جوابات منسوب ہیں اول تو وہ ایک نہیں ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کے بے شمار فرقے ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ نظریات ہیں، فلسفے ہیں، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ایک انسان کی اصل تعلیم غتر بود ہو جاتی ہے، اور یہ کہ اس کی طرف جو چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہوتی ہیں۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کا دین جو پیش کیا جا رہا ہے اور جو عیسائیت کے نام سے دنیا میں ہے، اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتاتا حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت، تو ہم کیسے مان لیتے کہ وہ اللہ کے نبی یا اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، یا وہ کوئی صحیح العقیدہ انسان بھی ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ کہ جب قرآن نے ہمیں بتایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ جب وہ سورہ مریم کی آیات پڑھی گئی ہیں، حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے رحمہ اللہ، وہ ایمان لے آئے تھے، حضور کی زیارت انہیں نہیں ہوئی، اس لیے صحابہ میں شمار نہیں ہے، تابعین میں ان کا شمار ہوگا کہ صحابہ کی زیارت انہوں نے کی ہے، جو صحابی ہجرت حبشہ فرما کر گئے تھے اور وہاں رہے کچھ عرصے کے لیے، تو وہ تابعین میں ان کا شمار ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کہی تھی، روایات میں آتا ہے کہ سورہ مریم کی وہ آیات سن کر انہوں نے کہا، تنکا اٹھایا زمین سے، اور کہا کہ جو کچھ حقیقت مسیح کی ان آیات میں، ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، مسیح در حقیقت تو منکشف ہوئی نا قرآن مجید کے اس بیان سے، جو کچھ آج بیان کیا جا رہا ہے، تثلیث ہے اور انکارنیشن ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہے اور ایک کفارے کا عقیدہ ہے، تو اگر قرآن ہمیں حقیقت نہ بتاتا تو ہم کیسے مان لیتے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نبی یا پیغمبر ہونے تو بہت دور کی بات ہے، کوئی صحیح العقیدہ انسان بھی ہو سکتے ہیں؟ تو اسی بات کو ذہن میں رکھیے، ہو سکتا ہے گوتم بدھ کی تعلیمات بالکل مختلف ہو ان سے کہ جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لہذا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ ان کی طرف جو چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو سرچ فار ٹروتھ ہے، یہ جو حق تلاش حقیقت کی پیاس ہے، یہ کتنی زوردار ہے، کتنی قوی ہے کہ ایک انسان کو محل سے نکال کر اور وہ ریگستانوں کے اندر لے جاتی ہے، اور شہزادگی کے عالم سے آگے جا کر وہ نمن کس کس رشی کی خدمتیں کر رہے ہوں گے، کس کس کی کھڑاویں سیدھی کی ہوگی، کس کس کی مٹھی چاپی کی ہوگی، تب کہیں جا کر کچھ علم حاصل کیا ہوگا. پھر یہ کہ کسی کے ہاں ان کو تشفی نہیں ہوئی، پھر بعد میں اس کی اپنی میڈیٹیشن کا دور شروع ہوا ہے. جو ان کے مجسمے دنیا میں عام ہے وہ تو در حقیقت وہ میڈیٹیشن ہے، وہ جو خود اپنے غور و فکر میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی گہرائیوں میں اتر کر حقیقت کی تلاش جو ہے، در حقیقت وہ مجسمے جو ہے وہ تو اس کے مظہر ہیں، اس کی گویا کہ ایک تصویر سامنے لانے والے ہیں. بارہ ایک مثال گوتم بدھ کی سامنے رکھی. اب ذرا مغرب میں چلیے. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا جو مغربی فلسفے کے دو بابا آدم شمار ہوتے ہیں، فلسفوں کی دو بڑی بڑی شاخیں جن کی پھر بہت سی اور شاخیں بن جاتی ہیں، ریئلزم اور آئیڈیلزم. آئیڈیلزم کا بابا آدم افلاطون پلیٹو، ریئلزم کا بابا آدم ارسطو ارسٹاٹل. ارسٹاٹل یا ارسطو شاگرد ہے افلاطون کا، اور افلاطون خود شاگرد ہے کس کے؟ سقراط کے، سوکریٹس. یہ سقراط پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ یونان میں، وہاں دیویوں دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، اور جو کچھ ہے سارا مذہب کے نام سے یہ جو مشرک کے گڑھ رہے ہیں، وہاں جو خرافات نہیں ہیں وہ سب کو معلوم ہے، وہ سب وہاں تھی. لیکن سقراط اپنے غور و فکر سے، سوچ بچار سے، اب وہ ان چیزوں پر تنقید کر رہا ہے، اس کے اپنی کچھ نظریات ہیں، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. اب آپ وہ غور کیجئے کہ ایسے لوگوں کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دائیہ کس قدر زوردار ہے کہ محل سے نکال کر اور وہ صحرا اور جنگلوں میں پہنچا دیتا ہے، اسی طرح کی مثال سقراط کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، شعور سے ایک بات کو پا لیتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں زندگی ہیچ ہو جاتی ہے. جب انہوں نے اپنے خیالات کا پرچار شروع کیا سقراط نے، اور معاشرے میں ہلچل مچ گئی، نوجوان ان کی باتوں کے اوپر جمع ہونے شروع ہوئے کہ ہاں بات صحیح کہہ رہا ہے، کیا ہمارے لوگ جو ہے مان رہے ہیں، کن چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں، تو ایک بغاوت کا ایک خطرہ محسوس کیا گیا کہ یہ تو ہمارا پورا جو نظام ہے تلپٹ ہو جائے گا، نظام فکر، نظام عقائد، انہی کے اوپر کھڑے ہوتے ویسٹرن انٹرسٹ کے ستون، جو بھی وہاں کی پاپائیت اور جو بھی برہمنیت اس دور کی تھی اس نے خطرہ محسوس کیا ہوگا یہ چیزیں جو ہے. لہذا آپ تشویش ہوئی، جو بھی قومی عدالت تھی وہاں پیش کیے گئے، اور وہاں فیصلہ یہ دیا گیا کہ دو ہی راستے ہیں سقراط آپ کے لیے، یا تو اپنے خیالات کے نشر و اشاعت سے باز آ جائیے. یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ اپنے خیالات چھوڑ دیجئے، یہ تو ظاہر بات ہے ممکن نہیں ہے، کہ ایک انسان کے لیے اپنے خیال کو چھوڑ دینا تو وہ چیز ہے کہ جس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. مطالبہ یہی کیا جا سکتا تھا کہ اپنے نظریات کو اپنے تک محدود رکھو، بیان مت کرو، اس کی کوئی نشر و اشاعت نہیں ہوگی، تبلیغ نہیں ہوگی، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ زہر کا پیالہ ہے، یہ پی کر اپنی زندگی ختم. نو تھرڈ آلٹرنیٹو، کوئی تیسرا امکان نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے چوائس نہیں ہے. لہذا اب آپ غور کیجئے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک شخص زندہ رہے لیکن جس شے کو حق سمجھتا اسے بیان نہ کر سکے، اس کے مقابلے میں اس نے موت کو ترجیح دی، زہر کا پیالہ پیا. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، اب مثال ذرا درمیان سے لے لیجئے. یہ مثال کس کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، ایران کے باشندے، آتش کدہ، آتش کی پرستش ہو رہی ہے، باپ جو ہے اس نظام میں، اس ریلیجس ہائرارکی میں، جو مذہبی وہاں کا نظام ہے اس میں کسی وہ بڑے عہدے دار ہے. لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے سلمان کے دل میں کہ ہم آپ کو پوچھتے ہیں، دندوت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، دعائیں مانگتے، جلاتے ہم خود ہیں، ایندھن ہم ڈالتے ہیں، یہ کیسے اہم کانہ بات ہے؟ وہ بات جو حضرت ابراہیم نے کبھی کہی تھی، بے وقوفوں غور کرو، تم خود مانتے ہو کہ نہ یہ بول سکے، نہ یہ سن سکے، نہ یہ حرکت کر سکے، اور پھر تم انہیں پوچھتے ہو. تو آپ غور کیجئے کہ حضرت سلمان، میں اس لیے مثالیں پہلے تو ان دو کی دی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں بارور کچھ معلوم نہیں ہے، ان کے کیا وہ مسلمان تھے نہیں تھے. خیر سقراط کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن گوتم بدھ کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے ہے. سقراط کا تو بہرحال اسلام سے، ایمان سے، کسی بھی نبی رسول کے کسی تعلق سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن گوتم بدھ کے بارے میں ایک رائے ہے کہ وہ نبی تھے، اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ یقین کے ساتھ نبی صرف انہیں کو کہا جا سکتا ہے جن کے نام قرآن میں موجود ہیں. اجمالاً ہم یہ جانتے ہیں کہ اور بھی بہت نبی ہوئے ہیں، بہت پیغمبر ہوئے ہیں اللہ نے، بلکہ ہمارے ہاں بعض روایات کی روح سے 125,000 تک انبیاء کی تعداد ہے. تو قرآن مجید میں تو غالباً 28-29 کا نام ہے، اس کے سوا تو نہیں ہے. لیکن وہ 28-29 میں بھی ایک نام ہے ذوالکفل، ان کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں. قرآن مجید میں بس نام آیا ہے، ان کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن میں نہیں، ان کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث ہمارے پاس نہیں. تو ذوالکفل کے بارے میں ہمارے ہاں بعض علماء نے یہ رائے ظاہر کی، اور ان میں مولانا منادر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کی بھی چونکہ یہ رائے ہے تو میں کسی درجے میں قدر کی نگاہ سے اس رائے کو دیکھتا ہوں کہ ذوالکفل جنہیں کہا گیا قرآن مجید میں، یہی ذوالکفل ہے، یہ کپل وسطو کا شہزادہ، پے عربی میں ہے نہیں، فے سے بدلتی ہے، لہذا یہ در حقیقت کپل وسطو سے کپل والا، شہروں سے نسبت دینا یہ تو آپ کو معلوم ہے، دہلوی اور یہ مختلف جو ہے الفاظ اس طریقے سے بنتے ہیں. تو کپل والا ذوالکفل یہ ایک رائے ہے، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا چونکہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی اور سند موجود نہیں، یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال یہ دو مثالیں میں نے اس نوعیت کی دی تھی. حضرت سلمان فارسی کی مثال میں دے رہا ہوں جو نبی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا بھی سوچ کا جو ہے وہ انہی مراحل سے گزرے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، شام کی طرف ہجرت کی، اور شام میں جا کر اب اس وقت کا جو دین جو بھی تھا تحریف شدہ تھا، اور کچھ نہ کچھ اس وقت تک لوگ موجود تھے، اور صرف پال کے متبعین رہ گئے. یہ پالس ہے، پالزم ہے اصل میں، یہ مسیحیت جو آج ہے اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہی صحیح نہیں، لیکن اس وقت تک تھے. تو شام میں جا کر کچھ عیسائی راہبوں اور قسیسین و رہبانوں کے جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے بعض کے پاس رہے، علم حاصل کیا، لیکن یہ کہ ابھی پوری تشفی نہیں ہوئی. آخری راہب جس کی خدمت میں تھے، جیسے کبھی گوتم بدھ جو ہے وہ وہاں گھومتا پھرا تھا رشیوں منیوں کے پاس، ایسے ہی یہ جو ہے یہ ان راہبوں کے پاس اور ان زاہد اور عابد لوگوں کی خدمت میں تحصیل علم، حقیقت کی پیاس بجھانے کے لیے گھوم پھر رہے ہیں. جس کے پاس وہ تھے آخری وقت میں، ان کا جب موت کا وقت آیا ہے، انہوں نے پھر سوال کیا کہ ابھی میری تشفی تو نہیں ہوئی، اب میں آپ کے بعد پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب آ چکا ہے، اور جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا. جاؤ قسمت آزمائی کرو، شاید کہ تمہاری طلب صادق ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے. اب وہ وہاں سے چلتے ہیں، جس قافلے میں جا رہے تھے اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، گرفتار کر لیے گئے. اور گرفتار کر لیے گا کیا مطلب؟ کہ غلام بنا لیے گئے، فروخت کر دیے گئے. لیکن خریدا کس نے؟ یثرب کے ایک یہودی نے، جس کا نام بعد میں ہجرت کے بعد مدینۃ النبی بنا، اور اب وہ مدینۃ المنورہ ہے. وہ یثرب تھا اس وقت، وہاں کا ایک یہودی خریدتا، غلام بنا کر لے جاتا ہے. اب مدینے میں ہے لیکن پاؤں میں اب غلامی کی بیڑیاں ہیں، اب خود حرکت نہیں کر سکتے، تذکرہ سن رہے ہیں. آخر مکے سے ہوائیں پہنچ رہی تھی مدینہ منورہ، تذکرے ہیں، اور یہ جو آخری دو سال ہیں اس میں تو چرچا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت موسیٰ بن عمیر قرآن مجید کی وہاں پہ تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں، تو سن رہے ہیں، لیکن خود غلام ہیں، کیسے حاضر ہو؟ میں یہ کہا کرتا ہوں، اگرچہ یہ الفاظ تو زیادہ مناسب نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہمارے ہاں محاورے کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا. لیکن یہاں حضرت سلمان فارسی کے طلب صادق کو نگاہ میں رکھیے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے، محمد الرسول اللہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ یثرب، اس لیے کہ حضرت سلمان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں. اب جب حضور تشریف لائے ہیں تو اپنے اس آقا کی نہ معلوم کتنی خوش آمد درآمد کی ہوگی. اس راہب نے ایک یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے, صدقہ قبول نہیں کریں گے. تو وہ کچھ کھجوروں کو لے کر ایک ٹوکری میں ڈال کر حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں, اجازت لے کر اپنے اس آقا کی نہ معلوم کتنی خوش آمد درآمد کر کے یہ کام کیا ہوگا. جا کر پیش کیا حضور کی خدمت میں, حضور نے دریافت فرمایا کیا ہے, کہ صدقہ ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میں صدقہ نہیں لیتا, یہ غربا کا حق ہے, تقسیم کر دو. کچھ دنوں کے بعد پھر ہمت کی, پھر کسی طریقے سے راضی کیا ہوگا, پھر کھجوریں کچھ لے کر حاضر ہوئے, دریافت فرمایا گیا کیا ہے, کہ حضور یہ ہدیہ, ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. فوراً ایمان لے. اب آپ سوچئے کہ کہاں سے کہاں تک ایک شخص پہنچا ہے. یہ طلب صادق, یہ وہ اولو الالباب, ہوش مند لوگ. ورنہ کروڑوں لوگ پیدا ہو رہے ہوں گے, مر رہے ہوں گے ایران میں, پوری پوری زندگی گزارتے ہوں گے, عیش کرتے ہوں گے, ٹھاٹ کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کن کو پوج رہے ہیں, کس کے سامنے دنڈوت کر رہے ہیں, کس کو ہم نے معبود بنایا ہوا, یہ کیا عقیدہ ہے, یہ ہمارے قوم میں اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو عام ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہوتے ہیں ایسے لوگ. اس کے ثبوت کے لیے خود مکے میں ایسے لوگ موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا سراغ ملتا ہے. حضرت سلمان فارسی کے ہی گویا کہ سمجھیے کہ ایک ایسی پروکل مثال ہے. مکے سے چل کر بھی تو شام ایک شخص پہنچا تھا اسی تلاش حقیقت میں. ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ قریش کے ایک فرد ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں. اب وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ اس وہاں پیدا ہو رہے, اس وقت وہ جو ہے دنیا کا وہ پہلا وہ گھر خدا کا وہ کیا ہے بنا ہوا ہے, بہت بڑا ایک متقدہ بنا ہوا ہے, 360 بت رکھے ہوئے ہیں. لیکن طبیعت جو ہے ابا کرتی ہے, کیا ہے معاملہ, یہ ان پتھر کی مورتوں کو کیسے پوجے, انہیں کیسے مان لے کہ ان میں کوئی الوہیت ہے, کوئی خدائی کوئی وصف ہے ان کے اندر. لہذا اب یہ یہاں سے چلے ہیں شام کی طرف گئے ہیں. کتنا عرصہ رہے ہوں گے, ساری ہمیں ان کے بارے میں تفاصیل معلوم نہیں ہے. اتنی صلاحیت حاصل کی ہے کہ ان کے بارے میں یہ الفاظ تو عام بیان ہوتے ہیں کہ کان یکتب التورات بالعبرانیہ, وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں, یعنی عرب میں عربی زبان لکھنے پڑھنے والے گنتی کے تھے. انہوں نے عبرانی زبان سیکھی, اتنی سیکھی کہ خود تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ, اور آئے ہیں واپس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی انہوں نے. انہیں اس لیے صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا عام طور پر, اس لیے کہ پہلی وحی جو آئی تھی جس کے بعد تصدیق ہوئی ہے ابھی, اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آغاز نبوت تو ہو گیا ہے, ظہور نبوت, لیکن رسالت کا حکم ابھی حضور کو نہیں ہوا تھا, پیغام پہنچانے کا حکم وہ ہوا سورہ مدثر کی آیات جب نازل ہوئی تب. اس کے بعد جنہوں نے تصدیق کی حضور کے دعوی رسالت کی, در حقیقت ان کو مانا گیا ہے. ورنہ یہ کہ تصدیق تو انہوں نے کی ہے نبوت کی, وحی کی, یہ وہی ناموس ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا ہے وہی آپ پر نازل ہوا ہے. بہرحال یہ میں نے مثالیں دی ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ ہر دور میں, ہر علاقے میں, ہر زمانے میں, جہاں بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں وہاں بھی ہمیشہ موجود رہے ہیں. اور یہ معاملہ پھر میں انبیاء کا اس فہرست میں نہیں لانا چاہتا, میں نے یہ چاہا کہ, ورنہ یہ کہ انبیاء کے معاملے میں بھی ایک جزوی مناسبت آپ کو نظر آئے گی. غور و فکر کے مراحل سے اللہ نے انہیں بھی گزارا, اگرچہ وہ پیدائشی نبی تھے. ان کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو یہ چیزیں جو ہیں وہ انہیں اپنے عقل سے معلوم ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے اس غور و فکر کے مراحل سے انہیں بھی گزارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے غار حرا میں جا کر, یہاں بھی اگر میں یہ عرض کروں ذرا غور کیجئے سیرت کے ان پہلوؤں پر, کہ حضور کی ابتدائی زندگی بڑی مشقت میں گزری ہے دنیاوی اعتبار سے. آپ کوئی بہت آسودہ حال گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے, پیدائشی یتیم, دادا کا انتقال بھی جلدی ہو گیا. اب اس کے بعد کچھ عرصے اپنے تایا کہنا چاہیے, اب چونکہ وہاں عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے, ہم ہی کا لفظ ہے, تو زبیر کی زیر کفالت رہے ہیں. پھر یہ ابو طالب کی کفالت میں آئے, لیکن ابو طالب خود بہت ہی تنگ دست انسان تھے, لہذا حضور نے خود فرمایا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہوں. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند درہموں کے عوض. اس میں بھی کوئی آپ نے شرم محسوس نہیں کی کہ اس کا آپ اقرار کریں. اس لیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈگنیٹی آف لیبر, کام کرنے میں اور محنت کے اندر کہیں کوئی عار نہیں ہے, اور اس کے اندر تو بلکہ عزت کا پہلو ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عزت کا جامہ پہنایا ہے, اور اپنے بارے میں بھی پورے احساس اعتماد کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ ہاں میں چند دراہم کے بس قریش کی بکریاں چراتا تھا. ان مراحل سے گزرے ہیں. پھر یہ کہ بہرحال جب حضرت خدیجہ کے ایک کارندے کی حیثیت سے یا نمائندے کی حیثیت سے تجارت میں حصہ لیا, تو خود اتما سرمایہ تو نہیں تھا, لیکن اب زندگی کے اس دور میں آئے, حضرت خدیجہ حبالہ عقد میں ہیں, مکے کی متمول ترین خاتون, جو بھی زندگی کی اس وقت آسائشیں ہو سکتی تھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. لیکن اب وہ ایک وقت کے اوپر وہ جذبہ بیدار ہوا ہے, تلاش حقیقت کا جذبہ کتنا شدید ہوا ہے. کئی دن جا کر غار حرا میں قیام فرما رہے ہیں. کیا کرتے تھے وہاں؟ یتحنث فی, جو حدیث میں الفاظ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے, کہ آپ جاتے تھے غار حرا میں تحنث فرماتے تھے. تحنث کیا ہے؟ تو جو شارعین حدیث ہیں ان کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والے اعتبار, غور و فکر سوچ بچار ان مراحل سے گزارا گیا. انہیں مراحل سے گزار کر پھر وہ وقت آیا ہے کہ پھر وہ پردے اٹھائے گئے اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا. بہرحال یہ ایک مماثلت جو ہے اس درجے میں, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں تلاش حقیقت یہ دائیہ ہے جو باشعور انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ایسے باشعور انسان کہ جن کے اندر یہ اتنی شدت اختیار کر لے کہ وہ ہر چیز کو تیاگ کر اور تج کر اور چھوڑ کر پھر اس کے پیچھے لگ جائے ہم تن, یہ بہت ہی قدر قلیل اقلیت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد ان کی بات جب لوگ مان لیتے ہیں تو پھر جب ان کے نظریات عام ہو جاتے ہیں تو نسلن بعد نسل وہ چلتے, پوری کی پوری قومیں, کروڑوں لوگ جو ہے اب گوتم بدھ کے نام لیوا ہیں یا کسی اور فلسفی کے نام لیوا ہیں یا کسی نبی کی امت کے اندر شامل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ان حقائق کو جن کی کہ انہوں نے اطلاع دی ہے ان کی تصدیق کی, ان کو تسلیم کر لیا. البتہ اب یہاں دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے, مسائل اور سوالات مشترک ہیں لیکن حل جو ہے ان کا, اس کی سورسز بالکل مختلف ہیں. ایک فلسفی, ایک حکیم, ایک دانا انسان جو کچھ پیش کرتا ہے وہ اس کے اپنے غور و فکر کا نتیجہ, اس کے اپنے سوچ بچار کا حاصل. وہی جو عقل, وہ فیکلٹی آف ریزننگ, اس ریزننگ سے, اس استدلال سے وہ کچھ حقائق تک پہنچتے ہیں, کچھ صحیح کچھ غلط, کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہو گیا, کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے پھر بعد میں جو لوگوں نے منسوب کی اس میں اور اشتباہ ہو گیا. لیکن اس کو اصولاً سمجھ لیجئے کہ ہر فلسفی, ہر حکیم, ہر دانا انسان جو نظریہ پیش کرتا رہا ہے اس نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ میرے ذہن کا, میرے سوچ بچار کا ایک نتیجہ ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. کبھی بھی یقین کے ساتھ کہ یہ الحق ہے, 100% صحیح ہے, کسی فلسفی کا کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے کہ جس نے اپنے نظریات کو اس دعوے کے ساتھ پیش کیا. دو باتیں فلسفے میں ہوں گی, یا تو ایک فلسفی تسلیم کر لے گا کہ کچھ نہیں ہے, کہ کس نقش و نقشاید و حکمت ہمارا کچھ سمجھ میں نہیں آتا جی, اس کو آپ کہتے ہیں ایگنوسٹسزم, یا یہ کہ جو کچھ ہے بس شک ہے, پتہ نہیں کیا ہے, شکوک و شبہاتی ہے, سوائے شک کے اور تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں آتا. تو ایگنوسٹسزم اور سکیپٹسزم, ارتیابیت یا لاحدریت, ہم نہیں جانتے, حقیقت جان ہی نہیں سکتے, یا یہ کہ کسی نے جو بھی اپنا سوچ وچار کیا, اس کی صغرا کبرا جوڑا کو نتیجہ نکالا, اس کو پیش کیا ایک نظام فکر کی حیثیت سے, ایک فلسفی کی حیثیت سے, لیکن اس میں ہمیشہ یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ بہرحال میری سوچ, میری عقل یہ بتاتی ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, مجھے بات کچھ یوں نظر آتی ہے, مجھے حقیقت ایسے محسوس ہوتی ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ خطا کا امکان ہے. اس سلسلے میں بھی مثال میں آپ کو دے دوں کہ علامہ اقبال ان کا جو مقام ہے فلسفے میں اور علمی دنیا میں، انہوں نے اپنی جو ریکنسٹرکشن ہے کتاب ان کی، باقی تو ان کا پیغام اشعار میں ہے، لیکن یہ کہ اپنے کچھ غور و فکر کا حاصل انہوں نے جو نثر میں پیش کیا ہے، اس کا سب سے بڑا اور اہم مجموعہ جو ہے وہ 6 بلکہ 7 لیکچرز ہیں. اصل میں مدراس میں جو دیے گئے تھے وہ 6 لیکچر تھے، پھر 1 لیکچر انہوں نے لندن میں دیا تھا، وہ بھی شامل کر لیا گیا، تو وہ 7 خطبات کا مجموعہ ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. لیکن علامہ اقبال اس وقت علم کی اس سطح پر پہنچ کر یہ کہہ رہے ہیں اس کے پریفیس میں، اس کے دیباچے میں، کہ میری یہ سوچ کا حاصل ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اور میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے غور و فکر آگے بڑھے اس سے زیادہ صحیح نظریات اور تصورات پیش کیے جائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر کو جاری رکھیں، سوچ بچار کا یہ عمل جو ہے جاری رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس یہ حرف آخر ہے اور یہی کل حق ہے، یہ نہیں. کوئی دانا کوئی حکیم انسان یہ دعویٰ نہیں کرے گا اور صاحب مانے گا یہ میرے ذہن کی پیداوار ہے. اس کے برعکس ان سوالوں کا ایک جواب وہ ہے جو پوری انسانی تاریخ میں چین آپ کو نظر آئے گی. تمام انبیاء کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، یہ ایک تاریخ ہے، اس کا تسلسل ہے. تورات جو ہے چاہے اس میں بہت سی تحریفیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ انبیاء کی ایک چین جو ہے، ایک سلسلہ تو ذہب، ایک سنہری زنجیر، وہ ایک تاریخی اعتبار سے محفوظ ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے پھر قرآن مجید نے ان کی تصدیق کی ہے. تو ایک سلسلہ ہے یہ سلسلہ تو ذہب جسے میں کہہ رہا ہوں، سنہری زنجیر، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں ان سوالات کا جواب ملا ہے، وہ ایک اور سورس ہے جس سے ملا ہے، ہم اس کا جواب پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ نمبر ایک یہ کہ یہ ہمارے اپنے غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کے تراشیدہ خیالات نہیں ہیں، ہمارے تصورات یا ہماری قوت واہمہ کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہماری اپنی منطق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو عام انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں. وہ وحی کی سورس ہے جس کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہمیں یہ حقائق معلوم ہوئے ہیں. یہ ہیں حقائق جن کا علم ہمیں وحی سے حاصل ہوا. اور نمبر دو یہ کہ وہ پورے تیقن کا اظہار کرتے ہیں کہ ان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ حق ہیں، الحق ہیں، ان میں کسی شک و شبے کا کوئی امکان نہیں. یہ بالکل میں نے دو چیزیں متضاد آپ کے سامنے رکھی. فلاسفہ حکما یہ تسلیم کرتے ہوئے بات کہتے رہے کہ یہ ہماری سوچ ہے، اس کا حاصل ہے. اور نمبر دو یہ کہ کسی نے اس کی قطعیت اور حتمیت اور اس کے شک و شبہ سے بالا تر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ اس کے برعکس انبیاء کرام جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کو ہم انبیاء کرام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ جو سلسلہ الذہب ہے، وہ جو سنہری زنجیر ہے، اس میں دو چیزیں مشترک نظر آئیں گی. ایک یہ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری ایک اور سورس ہے جس سے ہمیں ان سوالات کا جواب ملا ہے. اسی لیے میں نے آج شروع میں وہ آیت بھی پڑھی تھی جہاں اولو الالباب کی تشریح کے لیے میں نے سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہاں ساتھ ہی میں نے سورہ مریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کے ضمن میں چند آیات جو آئی ہیں وہ بھی میں نے تلاوت کی تھی. اس میں حضرت ابراہیم کا یہ قول بڑے خوبصورت الفاظ میں نقل ہوا ہے کہ وہ اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدیک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. اب دیکھیے بظاہر میں اسے کہا کرتا ہوں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے، باپ زیادہ تجربے والا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بال جو ہے دھوپ میں سفید نہیں کیے. باپ کے پاس جہاں تک تجرباتی علم ہے وہ زیادہ ہے بیٹے کی نسبت. لیکن یہ کہ یہاں دعویٰ ہی شروع ہو رہا ہے کہ یا بتے ابا جان اس میں کون سی بات ہے, آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا جو میرے پاس آیا. وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم وحی ہے. وہ علم جو ہے وہ انسان کی عام ذرائع علم میں سے نہیں ہے, یہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم نہیں ہے. قرآن مجید نے یہی وجہ ہے دیکھیے کہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی ایک تو دعویٰ یہ کیا کہ یہ ہدل للمتقین ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ لا ریب فیہ, اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کسی فلسفی کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے, یہ انسانی ذہن کے تراشیدہ تصورات نہیں ہیں کہ جن میں شکوک و شبہات کا, ظاہر بات ہے کہ بڑے سے بڑے فلسفی کے فلسفے میں بھی شکوک و شبہات کا امکان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور نمبر دو یہ کہ یہ کن کے لیے, ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کریں لوگ کہ اصل حقائق وہ ہے اس کائنات کے جن تک ہماری اپنے ان حواس کے ذریعے سے رسائی نہیں ہو سکتی. پہلی یہ بات مانیں گے تو آگے بات چلے گی. یہ شرط اول ہے. تقویٰ ایک پیاس ہے ان کے اندر, تلاش حقیقت کا ایک دائیہ ہو ان کے اندر, ایک ذمہ داری کا احساس وہ اپنے اندر پائیں, پھر یہ حقیقت ان پر منکشف ہو چکی ہو کہ اس کائنات کے اصل حقائق جو ہے. ایک کتاب فلسفے کی بہت مشہور, اپیئرنس اینڈ ریئلٹی, ایک مظاہر ہے ظواہر ہے, ایک حقیقت ہے, حقیقت کسی اور شے کا نام ہے. ہم اپنے حواس سے جو کچھ ہماری رسائی جن چیزوں تک ہو رہی ہے وہ صرف مظاہر ہے, یہ اپیئرنس ہے, جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے ہمارے سامنے, اصل حقیقت تو بہت پرے ہے. یہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ تو حیوان بھی دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو میں نے آپ کو بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا سنائی ہے کہ ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی آئے, لا مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا. یہ ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے, یہ جو سڑک کے اوپر کار آ رہی ہے اس کو تو ایک کتا جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, اسے بھی پتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور آپ کو معلوم ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ شے کی حقیقت دیکھنا, اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو در حقیقت جن لوگوں نے, میں نے پہلے بھی سنایا ہے, بعض حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے کنفیوشس کا ایک جملہ, بڑا پیارا جملہ ہے وہ, اسی یومنون بالغیب کی, اب جو سمجھئے وہ ایک حکیم ہے, ہو سکتا ہے وہ نبی ہو ہم نہیں جانتے, دعوے سے ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ بہرحال ایک حکیم اور دانا انسان کی حیثیت سے دنیا میں معروف ہے. لیکن اس کا ایک جملہ ایمان بالغیب کی ایسی شرح ہے, وہ کہتا ہے دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. وہ چیزیں جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی اصل حقیقت وہ ہے, اور جو چیزیں ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی اصل یقینی شے وہ ہے. معلوم ہوا کہ حواس کا دائرہ تو بڑا محدود ہے. انسان جب اپنے حواس کی اس محدودیت کو محسوس کر لیتا ہے تبھی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, وہ حقیقت جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش. یؤمنون بالغیب, اب ظاہر بات ہے کہ وہاں تک رسائی جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے نہیں ہے. ہاں کچھ اٹکل پچو عقل پہنچاتی ضرور ہے, عقل صحیح ہو, تعصبات کے پردے اس پر پڑے ہوئے نہ ہو, خواہشات کے پردے نہ ہو, مصلحت پرستی نہ ہو, اور فطرت صحیح ہو, فطرت مست نہ ہو گئی ہو. ابھی حال ہی میں جو قرآن مجید کا منتخب نصاب میں نے مرتب کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اسباق جو ہیں سلسلے وار شائع ہو رہے ہیں, جو الہدا میں ٹیلی ویژن پر جو نشر ہوئے تھے آج سے 5-6 سال پہلے, وہ اب کچھ تھوڑی سی اس کے اندر زبانی عبارت کی کچھ اصلاح کر کے ان کو شائع کیا جا رہا ہے, جنگ میں یہ سلسلے وار شائع ہو رہے ہیں. تو پرسوں بدھ کے روز یہی مضمون جو ہے اس میں آیا کہ حکمت کا دائرہ اصل میں کیا ہے, حکمت کسے کہتے ہیں, عقل صحیح اور فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں انسان کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے. لیکن حقائق تک پہنچ جانا اور ہے, دروازے پر دستک دے دینا اور ہے, اور یقین کا حاصل ہو جانا یہ بالکل اور شے ہے. ایک انسان, فارسی کا ایک مصرع آپ کو سنا رہا, شعر سنا رہا ہوں,
کہ دور بینان بارگاہ الست جز پے ہی نہ بردان کے ہست، کہ جو زیادہ دور بین ہے بارگاہ الست کی حقائق تک رسائی جن کی ہے، اس یقین کے سوا کسی اور بات کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ہے ایک ہستی، ہے ایک ہستی توحید، اور ہے کوئی وہ ہے کہ جو اصل ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی ہے جو چھپا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کائنات کے اندر، یہ مضمون انشاءاللہ کل بھی درس میں آئے گا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ مظاہر کائنات اس کے اعتبار سے غور کیا جائے تو یہ سب اسی کا جلوہ ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، لیکن اس کی ذات کے اعتبار سے غور کیا جائے تو اس سے زیادہ مخفی اور پوشیدہ حقیقت کوئی نہیں، اس تک کسی انسان کی رسائی نہیں. وہ ظاہر بھی ہے ایک پہلو سے اور الباطن بھی ہے دوسرے اعتبار سے، تو وہ ہستی جو ہے اس تک رسائی ہو جاتی ہے، عقل سلیم انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو اپنی فطرت کی رہنمائی میں کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے. اور اگر یہ صحیح ہے اور عقل اس پر حکم لگاتی ہے کہ صحیح ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے تو گندم پیدا ہوگی، جو سے جو ہوگی، جو بو کر گندم تو آپ نہیں کاٹ سکتے، تو یہ اصول اگر صحیح ہے تو نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور بدی کی بری سزا ملنی چاہیے. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل الٹا بھی ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہے اکثر و بیشتر الٹا، ظالم جو ہے یہاں عیش کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر اخلاقی حدود عائد کر لیتا ہے، پابندی عائد کر لیتا ہے، اسے دو وقت کی سوکھی روٹی ملنی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں تو الٹا معاملہ ہے، تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے. اگر نیکی نیکی ہے اور اگر وہ اصول صحیح ہے کہ گندم از گندم بے روئے جو سے جو، تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے جس میں بدلہ صحیح صحیح ملے. یہاں تک عقل صحیح انسان کو پہنچاتی ہے، تو فطرت صحیح اور عقل صحیح کی روشنی میں یہاں تک تو انسان پہنچ جائے گا. لیکن دو چیزوں کے لیے اصل میں انبیاء کا محتاج ہے انسان، ایک تو یہ کہ عقل وہاں تک پہنچا تو دیتی ہے لیکن یقین کی دولت عقل سے حاصل نہیں ہوتی، اندر ہی عقل ایک دوسرے کو کاٹتی بھی رہتی ہے. منطق جو ہے جہاں کچھ رہنمائی کرتی ہے وہاں شکوک و شبہات جو ہے وہ بھی چبھا دیتی ہے اس کو. یقین جو ہے اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حضوری کی کیفیت جو ہے وہ اسے نصیب نہیں ہو سکتی اگرچہ آستان سے دور نہیں ہے. اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عقل جو ہے راستہ ضرور دکھاتی ہے، پوائنٹر تو ہے، ایک سمت کی طرف نشانہ تو نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ کہ منزل تک پہنچانا اس کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے آگے انسان کو کچھ اور درکار ہے. تو ایک تو یہ کہ یقین کی دولت جو ہے کہ ایسا ہے، یہ بات جو ہے یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کو مشاہدے کرائے جاتے ہیں، نبی کے لیے غیب کے پردے اٹھا کر اسے وہ حقائق دکھائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے غیب ہے، اس لیے کہ فرشتہ نبی کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے، وہ انسانی شکل میں بھی آ رہا ہے، اور نبی نے خالص ملکی صورت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا ہے. معراج میں جو جو مشاہدات کرائے گئے، اب جنت اور دوزخ ہمارے لیے ایمان بالغیب کی چیزیں ہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے تو وہ ایمان بالشہود کے درجے کی چیزیں تھیں. پیغمبر ہرچ گویت دیدہ گویت، یہ اگرچہ اصل مصرع تو ہے قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہاں لفظ پیغمبر سجتا ہے، پیغمبر ہرچ گویت دیدہ گویت، ان کے لیے یہ علم غیب جو ہے، جو غیب کا جو یہ دائرہ ہے وہ ان کے مشاہدے میں آتا ہے. لہذا جو یقین کی بھٹی ہے، جو مجسم یقین بن جاتا ہے نبی اور پیغمبر، اور جو مجسمہ نور ہدایت بن جاتی ہے نبی کی ذات اور رسول کی شخصیت، ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا کروڑواں حصہ کیا، بلکہ نوعیتی یہاں پر تو ایک کروڑویں حصے کا بھی ذکر کرنا نہیں ہے، نوعیتی جدا ہے، فلسفی کے حصے میں وہ یقین کی نعمت نہیں آ سکتی، وہ یقین جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقپوری. ایک تو اس کے لیے نبی کا ایک کی احتیاج ہے، اور نمبر دو جو صراط مستقیم ہے، سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ مضامین اب آئیں گے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ پڑھیے توجہ کے ساتھ ان مضامین کو. اصل ضرورت جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ زندگی گزارنے کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو قدم قدم پر دو راہے ہیں، چوراہے ہیں. ذرا سا انسان جو ہے ایک طرف کو اگر بھٹک گیا تو وہ تو ایک یہ زاویہ جب آپ کو معلوم ہے ایک نقطے سے دو زاویے پھوٹ رہے ہیں، لیکن جتنا جتنا آگے بڑھتے ہیں وہ زاویہ کھلتا چلا جاتا ہے، ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہ جو کہا کسی نے کہ یک لہجہ غافل گشتم و صد سالہ رحم دور شد، ایک لہجے کی غفلت جو ہے وہ سو سال کی مسافت پر انسان کو لے جاتی ہے. تو یہ جو قدم قدم پر دو راہے اور تیراہے اور چوراہے آ رہے ہیں، ان پر انسان غلط رخ مڑ جاتا ہے، عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، افراط و تفریط آ جاتی ہے. اس سے بچاؤ کے لیے پیغمبر کا دامن جو ہے وہ تھامنا پڑتا ہے، اس سے بچاؤ کی کوئی اور شکل نہیں ہے. لہذا آج کی ہماری گفتگو کا حاصل، اب اگلی دفعہ میں تفصیلا عرض کروں گا کہ نبی اس دعوے کے ساتھ کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں فکر اور فلسفے کے، جو ورلڈ ویو کائنات کے بارے میں اور اپنی حقیقت کے بارے میں نقطہ نظر جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے، ہم تو بات پہنچانے والے ہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس نے ہمیں مامور کیا ہے، اس نے ہمیں یہ حقائق جو ہے وہ ہم پر منکشف کیے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جیسا کہ میں نے عرض کیا ان حقائق کا ہمیں مشاہدہ کرایا ہے. ہم اب اس یقین کی بنیاد پر تمہیں یہ اس بات بتا رہے ہیں، اور یہ الحق ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو ہماری اب تیسری گفتگو اس موضوع پر جو اگلی مرتبہ ہوگی وہ یہ کہ ذرا ہم دیکھیں وہ جواب ہے کیا، پھر یہ کہ اس سے ایمانیات بنیادی کون سے وجود میں آتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے مابین بھی جو منطقی اور عقلی ربط ہے وہ کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس سلسلے کی جو تیسری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے، جس پر پچھلی مرتبہ دیر ہو گئی تھی. انشاءاللہ بس اسی حد تک میں پوری کوشش کیا کروں گا کہ ہمارا یہ تقریر کا وقت رہے اور اس میں تاخیر نہ ہونے پائے. تو آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.